الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهك الكريم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید صلوات علی محمد و آل محمد. صراط مستقیم قرآن آیات کی روشنی میں برادران عزیز و خواران محترم، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو پہلے دن سے لے کر ہم نے چلنے کی کوشش کی اور اسی کے ذیل میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے رب کی اجازت سے. یہ ان کے رب کا اذن ہے جو آپ کو حاصل ہے، لہٰذا آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور جس راستے کی طرف آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں یہ اس خدا کا راستہ ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. میں نے عرض کیا تھا برادران عزیز کے پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کے اندر بہت کچھ رکھا ہے. ظاہر ہے کہ وقت آنے پر وہ چیز اپنے اثرات کو نمایاں کرتی ہے اور انسان کی عقل کو مہمیز دیتی ہے، جس کے بعد پھر انسان سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کا وہ پورا پیغام کہ جس کو ایک مجلس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ اسی پر ہم بات کریں اور کوشش کی گئی کہ کچھ اس پر گفتگو کی جائے، جہاں پروردگار عالم انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کو ڈسکس کرتا ہے کہ بے اختیار وہ خدا کی بارگاہ میں یہ فریاد بلند کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہم سیدھی راہ کے طلبگار بن چکے ہیں، اب تو وہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے. ایک مرتبہ وہ سیدھا راستہ مل جائے تو پھر اس کے بعد اس سیدھی راہ پر ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ جو فطرت کی پکار ہے اسے پروردگار نے سورہ یاسین کے اندر بھی ڈسکس کیا، جہاں بہت مشہور آیت، ابھی کل شب جمعہ آپ لوگ انشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت، ویسے بھی بہت سے مومنین کا تو طریقہ کار ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور بہت سو کو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ یاسین واقعا قرآن مجید کا دل ہے، جو اس کو کہا گیا کہ قلب قرآن تو غلط نہیں کہا گیا. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک تو وہی آیت ہے کہ جس کی طرف میں متوجہ کر چکا ہوں کہ جہاں پیغمبر اکرم کا تعارف کرواتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے سید اے سردار، یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ کا صراط مستقیم پر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ صراط مستقیم پر نہ ہوئے تو کسی اور کی ضرورت ہوگی جو آپ کو صراط مستقیم پر لے کر آئے۔ آپ صراط مستقیم پر ہیں تاکہ آپ دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دے سکیں۔ اسی سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان بدونی ھذا صراط مستقیم۔ الم آحد یعنی کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ الم آحد الیکم یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا، ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا؟ اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وان بدونی اور اس کے مقابلے میں ہوگا یہ کہ تم میری عبادت کرو گے، اگر میری عبادت کرو گے ھذا صراط مستقیم تو یہی عبادت صراط مستقیم ہے۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اس آیت کے ذیل میں یعنی ہمارے نوجوان دوستوں کو یہ حق میں دیتا ہوں کہ وہ سوال کریں کہ واقعی ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کہ پروردگار عالم نے ہم سے کبھی یہ وعدہ لیا ہو۔ کیا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ اللہ نے آپ سے یہ وعدہ لیا ہو؟ پروردگار عالم نے کوئی استثنا نہیں کیا، کہا کہ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد تو سارے انسان ہیں، تو جو سارے انسان آدم کی اولاد ہیں تو سبھی سے پروردگار کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ تو وعدہ اگر خدا نے لیا تو انصاف کی بات یہ ہے کہ نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے، تو پہلے تو یہ وعدہ یاد آنا چاہیے کہ یہ وعدہ کب لیا گیا۔ سوال تو بالکل بنتا ہے کہ اگر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کی بار بار تاکید کی ہے تو پہلا غور تو ہم اس بات پر کریں کہ ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ہو، آپ کو یاد نہیں پڑتا کہ آپ سے یہ وعدہ لیا گیا ہو۔ اب تھوڑا سا نیچے آ کر ذرا سوچیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ تو پروردگار عالم نے اس کے لیے تو باقاعدہ ایک عالم کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ پیمانِ الست ہے، عالم زر میں جو پروردگار نے لیا کہ جب انسان اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اور پروردگار نے وہاں پر وعدہ لے لیا۔ چلیے چھوڑیے، اس وعدے کو بھی آپ بھول جائیے کہ وہ پروردگار عالم نے کب لیا تھا، کیسے لیا تھا، ان ساری ڈیٹیلز کو اگنور کر دیں۔ یہ بتائیے کہ جب ہم اس دنیا میں آ گئے، پیدا ہو کر ماں کی گود میں آ گئے، تو بچپن کی کتنی باتیں آپ کو اور مجھے یاد ہیں؟ اس دنیا میں آنے کے بعد جب آنکھ کھولی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ کو یاد ہے؟ میں نے کیا کیا تھا کہ مجھے یاد ہے؟ کس طرح سے روئے تھے یاد ہے، کس طرح سے چیخے تھے یاد ہے، کس طرح سے ماں کی آگوش میں آ کر مطمئن ہو گئے تھے یہ یاد ہے، جب آگوش سے دور ہوئے تھے تو بے چین ہو گئے تھے یہ یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو جو چیزیں انسان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب اس کو یاد ہوں، مگر اگر ایک بچہ جو بڑا ہونے کے بعد سرکش ہو جائے اور ماں کے سامنے سرکشی کرنے لگے، باپ کے سامنے نافرمانی کرنے لگے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ یاد دلانے کے انداز مختلف ہیں۔ کوئی یہ کہے گا کہ تم اس ماں کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہو کہ جس نے تمہیں دکھ جھیل جھیل کے پالا، تم اس باپ کے سامنے سرکشی کر رہے ہو کہ جس نے دن دیکھا نہ رات اپنی توانائیوں کو صرف کیا اور تمہیں پال پوس کر بڑا کیا۔ دیکھیے برادران عزیز، انداز مختلف ہے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی چاچا، کوئی نانا، کوئی ماموں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی دوست، مگر مختلف انداز سے اس سرکش بیٹے کو، سرکش بیٹی کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے اکثر یاد آتا ہے، میں نے شاید ممکن ہے کہ یہاں پر بھی کبھی پڑھا ہو، ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، ابھی بھی ہیں، حیات ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، میرے کلاس فیلو تھے۔ جب ہم لوگ مدرسے کے اندر تھے تو مدرسے میں وہ میرے کلاس فیلو تھے، گلگت سے ان کا تعلق، اور وہ شگفتہ مزاج، یعنی عام طور پر ہمارے گلگت اور بلتستان کے دوست جو ہیں وہ اردو کی بہت غلطیاں کرتے ہیں، تو میں تو چونکہ خود کھو جاؤں تو گجراتی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، لیکن ان کی غلطیاں کچھ زیادہ ہی ہوا کرتی تھیں، لیکن وہ جو اس کے اندر ان کی شگفتہ مزاجی، جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے تھے، کبھی چٹکلے چھوڑ دیں گے اور بات کرتے، تقریر بھی بہت اچھی کرتے تھے، اتنے معروف نہیں ہو پائے، لیکن بہرحال تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کبھی کبھی کوئی ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی نوجوان ہے، اب نوجوانی کے عالم میں اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، تو سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے، تو وہ جملہ ان کا مجھے بہت کام آتا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا تھا، کیا فرق ہے جب اپنا بچہ روتا ہے اور پڑوس کا بچہ روتا ہے تو کیا فرق ہے؟ اپنا بچہ بھی روتا ہے اور پڑوس کا بچہ بھی روتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو فرق ہے، جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے اور پڑوس کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنائیت جو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ ہوگا کہ بھائی اس کو خاموش کراؤ، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، مگر جب اپنی اولاد اگر وہ گریا کر رہی ہو تو دل میں درد ہوتا ہے، جب دل میں درد ہوتا ہے تو پھر گود میں اٹھایا جاتا ہے، کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، چاکلیٹ چاہیے، کہیں جانا ہے، باہر آؤٹنگ کے لیے لے جائیں، کیا کریں ایسے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں اگر اس طریقے سے یاد دلائی جائے تو کئی مرتبہ وہ سرکش فرزن بہت اچھی طریقے سے ان یادوں کے اندر کھو جاتا ہے کہ جو اس کو معلوم بھی نہیں ہوتی، اسے ریکال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہوگا۔ وہ تو دوسروں کو جب دیکھتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اس طریقے سے محبت سے مل رہے ہوتے ہیں تو اس آئینے میں اسے اپنی ماں بھی نظر آتی ہے اور اپنا بچپن بھی نظر آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا یہ جملہ ذرا سنیے، ہلانے والا جملہ۔ یعنی انصاف کی بات یہ ہے کہ کبھی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ امیر المومنین ایک جملہ کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، کلمات قصار میں۔ میرے نوجوان دوست اگر ہو سکے تو اس جملے کو یاد رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں، اپنی زبان کی تیزی اس کے سامنے استعمال مت کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی، کہ تمہیں بہت بولنا آ گیا ہے، یہ تیزی اس کے سامنے شو مت کرو کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ کئی مرتبہ انسان اپنے ماں باپ سے بھی ڈفرینس آف اوپینین رکھتا، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ایک انسان ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اگر وہ کسی نظریے پر پہنچا ہے، نتیجے پر پہنچا ہے، وہ اپنے استاد سے اختلاف کرے، یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تھنکنگ ہے، یہ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ اپنے ماں باپ سے اختلاف کرے، بالکل کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ پروردگار عالم کس حد تک اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہے، وہ آیت میں پڑھ چکا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ کرو گے کہ اگر تمہارے باپ دادا گمراہی پر تھے تو اس گمراہی کو کیری فارورڈ کرو گے؟ ہم تم سے یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو خدا نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، انٹلیکٹ تمہارے پاس ہے، تو انٹلیکچوئل آنیسٹی تمہارے پاس ہونی چاہیے، تم سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو، نتائج تک پہنچو۔ اگر وہاں اختلاف ہوتا ہے، تمہیں حق ہے کہ تم اس نتیجے کو قبول کرو، اور صرف تقلید آبا، اپنے فور فادرز کی اندھی تقلید پر باقی مت رہو، یہ تمہارا حق ہے۔ مگر کیا اس کے لیے ماں باپ سے بدتمیزی ضروری ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ خبردار، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب یہ جو لفظ ہے نا برادران عزیز، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ لفظ اگر اسی طرح سے ترجمہ کر دیا جائے تو ذہن کہیں پہنچ جائے گا، اور جو بالکل غلط ہوگا۔ لفظ جو وہاں پر پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اردو میں اگر آپ اس کو ایز اٹ از لے کر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ویسا سلوک کرے کہ جو حق سے زیادہ ہو۔ ماں باپ کا تو کیس یہ ہے کہ حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے وہ تمام واقعات جو علماء اخلاق سے سنے ہوں گے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ، معذور ماں کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا، اور کاندھے پر بٹھایا اور حج پر لے گیا اور سب کچھ کیا، اور پھر آ کر پیغمبر اکرم نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں، وہ ایک رات جو تیری ماں نے تیرے لیے جاگ کر گزاری، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو آپ غور فرمائیے، تو پھر یہاں پہ یہ لفظ احسان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، ہمارے یہاں احسان کا مطلب جو ہوتا ہے اس کے لیے لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے منت، جو میں نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی من اللہ علی المومنین، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان ایسا رسول بھیجا جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے منت، منت یہ رکھنا، منت رکھنا، یہ پروردگار عالم نے احسان کیا، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، منا تمنوا لا تمنوا یہ اسی سے نکلا ہے۔ اب یہ جو لفظ یہاں پر عربی میں احسان کا ہے، اگر اس کو اسی طریقے سے آپ مان لیں تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ لفظ احسان کو اردو میں رکھ کے دکھائیں، آپ کا ضمیر ہی آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ من بقا علی الحسین، معصوم کا قول ہے، جو حسین پر گریا کرے، جس نے حسین پر آنسو بہایا، احسنا بن نبی و فاطمہ، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے کہ اس نے نبی اور فاطمہ پر احسان کیا؟ یہ آنسو کیا ہے؟ اگر ہم خون کے آنسو بہائیں تب بھی نبی اور زہرا پر کوئی احسان نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ہے احسان کا مطلب؟ کیا ہے احسان کا مطلب؟ ہے وہ عمل کے جس کے اندر حسن پایا جائے، حسن عمل۔ یہ عمل صالح ہی کے لیے ایک دوسری تعبیر ہے جو قرآن مجید کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ صوفیہ نے پھر اس کے اور بھی بہت سے مطالب نکالے ہیں، اور افغان صوفیہ نے پھر اس کو چھوڑیے، مگر خلاصہ کلام یہ کہ جب پروردگار عالم کہتا ہے وبالوالدین احسانا، ساتھ ہی ساتھ کیا کہتا ہے؟ قضاء ربوں کا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے انداز سے ان سے گفتگو کرو، اچھے انداز سے ان کی خدمت کرو، اچھے انداز سے ان کو ٹیک کیئر کرو، لک آفٹر کرو، ان کی خدمت کرو، یہ پروردگار عالم نے تم سے مانگا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں، کبیر السن ہو جائیں، ایجڈ ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ عام طور پر ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ عمر کے کچھ تقاضے ہیں جو ظاہر ہوں گے، کچھ چڑچڑاپن آ جائے گا، کچھ گفتگو بے ربط ہو جائے گی، تجربہ ان کے پاس ہے، ابھی بھی ان سے تمہیں بہت کچھ مل سکتا ہے، مگر اس وقت کہ جب وہ کبیر السن ہو گئے ہیں تو امکان زیادہ ہے اس بات کا کہ گفتگو بے ربط ہو جائے گی، تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی، ممکن ہے تمہاری باتیں وہ سمجھ بھی نہ پائیں، تو پھر کیا؟ فلا تقل لهما اف، خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما نہ ان کو جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اگر کڑوی بات کریں بھی تو تم ان سے پیار کی بات کرنا، ان سے میٹھی باتیں کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ہر بات کو اصولی مسئلہ بنا کر ان کے سامنے ڈیبیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، یہ خود قرآن کی تعبیر ہے کہ ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھو، ایک طرح سے شو تو کرو کہ واقعا تم ماں کو ماں سمجھ رہے ہو، باپ کو باپ سمجھ رہے ہو، نظر آئے کہ جس طریقے سے ایک سردار کے ساتھ ایک پروٹوکول آفیسر چلتا ہے، جب تم اپنی ماں یا باپ کے ساتھ چلو تمہارا انداز وہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں اس موقع پر آپ کو زیادہ انگیج نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ ضرورت ہے کہ ان باتوں کو بیان کیا جائے۔ دیکھیے برادران عزیز، ذرا سوچیے، خاص طور پر میرے نوجوان دوست، ذرا ان باتوں پر غور کریں، مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے اتنی جھولیاں بھر بھر کے ہمارے لیے خدا سے دعائیں مانگ کر ہماری کامیابیوں پروردگار عالم سے مانگی ہیں، اگر ہم ان کے سامنے کچھ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں تو پھر ان کی دعائیں کہاں پہنچیں گی، پھر وہ معاملہ کہاں جائے گا؟ جب ہم نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے اتنا کچھ کیا، تو اگر ہم کچھ کریں تو وہ کیا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ پروردگار عالم، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کیٹلسٹ کا کام کرتی ہیں، جو ریئیکشن کو فاسٹ کرنے والی ہوتی ہیں، کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ تاخیر سے خدا کی بارگاہ میں پہنچے، مگر آپ اطمینان رکھیں کہ وہ جو بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ ہے، اگر اس نے نماز شب کے موقع پر مصلے پر آ کر آپ کو یاد کر لیا تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے، اس کے اندر مجھے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لائف کے اندر شارٹ کٹس نہیں ہے برادران عزیز، یہ بات بالکل صحیح ہے، انسان کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، مگر ایک شارٹ کٹ ہے، یہ والا شارٹ کٹ ہے کہ اگر اسی کام کے لیے جس کو آپ کام کرنا چاہتے ہیں لانگ روٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فاسٹر روٹ کے اوپر آ جائیں، تو کچھ ایسا کریں کہ آپ کی ماں رات کو اٹھ کر آپ کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے۔ وہ جو لمبا روٹ ہے وہ بہت مختصر ہو جائے گا، جو مشکل کام ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ مشکل کشا کے صدقے میں اگر مشکلیں آسان کرنے والی دعائیں ماں کی طرف سے بھی آ گئیں تو یہ توسل اور ماں کی دعا مل کر آپ کے کاموں کو بہت آسان کر دیں گی۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ تو اب برادران عزیز، خلاصہ کلام اگر اس کو ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کریں اور پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوں کہ ذرا دیکھیں، ایک جملہ میں نے مجلسوں کے اندر بہت پڑھا، دیکھیں کتابیں دیکھتے دیکھتے بہرحال کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ کبھی دعویٰ کروں گا، مگر ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ چیزیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ آپ مجھے حق دیں اس بات کا کہ میں ایک جملہ کہوں، دنیا کا آسان ترین کام کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہر ایک اپنے حساب سے کوئی بات کرے۔ میں نے جتنا آیتوں کو اور روایتوں کو دیکھا، ان آیتوں اور روایتوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کا آسان ترین کام ہے ناراض ماں کو راضی کرنا۔ باپ پھر بھی تھوڑا وقت لے لے گا، وہ راضی تو وہ بھی ہو جائے گا مگر باپ پھر بھی تھوڑا وقت لے لے گا، مگر اگر ناراض ماں ہے تو ناراض ماں کو راضی کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، آسان ترین کام ہے۔ پیروں کو ہاتھ لگا لیں، کاندھے پہ سر رکھ دیں، ہاتھوں کو بوسا دے دیں، ایک پھول لے جائیے، کوئی تحفہ دے دیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کے چہرے کی طرف دیکھیے اور صرف اتنا کہہ دیں کہ اماں مجھے معاف کر دو۔ ارے وہ تو ویسے ہی تیار بیٹھی تھی کہ یہ کب آتا ہے۔ تو اب برادران عزیز، کیا ان تکلفات کی کوئی گنجائش ماں اور باپ کے کیس میں بھی ہے؟ اگر باپ کی سالگرہ قریب آ جائے، کوئی پھول اس کے لیے لے کر چلے جائیے، پیروں کو دبا دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو تین کڑوی باتیں کریں، مگر اس کے بعد کیا ممکن ہے کہ یہ رشتے کہ جنہیں پروردگار نے ضرب المثل بنا لیا اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے، جسے خدا نے ضرب المثل بنا لیا اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے، معصومین نے سمجھانے کے لیے کہ خدا کی محبت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا دیکھو کہ ماں کی محبت کیسی ہے۔ 70 ماؤں کی محبت مل کر خدا کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں، تو برادران عزیز کوئی تو وجہ ہے کہ اسے سامنے پیش کیا گیا کہ جب انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب میں اپنے جملے کو مزید ترقی دے کر ایک اسٹیپ آگے بڑھا کر بیان کروں، دنیا کا آسان ترین کام ہے ناراض ماں کو راضی کرنا، اور اس سے بھی آسان ہے ناراض خدا کو راضی کرنا۔ یہ اس سے بھی آسان ہے کہ وہ تو پروردگار وہ ایسا ہے کہ کبھی ندامت کے دو آنسوؤں پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک سجدہ اگر ایک انسان خدا کی بارگاہ میں کر لے تو وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے جب تک بندہ فرعون نہ بن جائے، وہ پھر ایکسیپشنز ہیں، بندہ یزید نہ بن جائے، بندہ نمرود نہ بن جائے۔ مجھے یاد ہے برادران عزیز کے جب ہم لوگ مدرسے کے اندر جایا کرتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے علی رضا نجفی صاحب، مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں آج کل وہ کہاں ہیں، لیکن بہرحال وہ بڑے شفیق ہمارے استاد تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ درس کے دوران، درس کا موضوع کچھ اور تھا، اصول فقہ کی کچھ بحثیں ہو رہی تھیں یا فقہ کی کچھ بحثیں تھیں، مگر اس کے دوران انہوں نے اس چیز کو چھیڑ دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ سنایا، میں انہی کی سند سے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کے سامنے ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ پیغمبر اکرم کے سامنے ایک عورت جس کے ہاتھ میں گود میں ایک بچہ تھا، اس نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا کی محبت ماں سے زیادہ ہے؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہا کہ ہاں بالکل خدا کی محبت ماں سے زیادہ ہے۔ تو اس نے جملہ کہا، کہ اللہ کے رسول یہ میرا گود کا بچہ ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، اس دنیا کی آگ میں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے نا کہ میں اپنے اس بچے کو پھینک دوں، میں مر جاؤں گی، اپنے بچے کو نہیں پھینکوں گی۔ جب ماں ہوتے ہوئے اس دنیا کی آگ میں میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو نہیں پھینک سکتی، تو خدا وہاں کی آگ میں اپنے بندوں کو کیسے پھینکے گا؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یقین کریں مجھے یاد ہے ان کے الفاظ، وہ کہنے لگے کہ اس کو سننے کے بعد پیغمبر اکرم زارو قطار رونے لگے، گریا کرنے لگے۔ پیغمبر اکرم کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا، پیغمبر اکرم رونے لگے، اور پیغمبر نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا تو نے کہا، مگر یہ کہ وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ پھر پروردگار اسے آگ کے حوالے کر دے، تو پھر وہ کتنا بدبخت ہوگا۔ برادران عزیز، میں آپ سے واضح عرض کرتا ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھیں، جلدی سے کسی کو جہنمی بنانے کی کوشش نہ کریں، جلدی سے کسی کو جہنم کی آگ کا ایندھن قرار دینے میں بھی جلدی نہ کریں۔ پروردگار عالم کریم ہے، بے شک بے شک بے شک میں خود مبلغین میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ تمام تر چیزیں ضروری ہیں، کو کریں، بے شک خدا کی بارگاہ میں انسان کو سرکش نہیں ہونا چاہیے، مگر بہرحال جلدی نہ کریں کہ ایک دوسرے کو فوراً جہنمی بنا دیں، یہ کہیں کہ وہ گیا اور یہ گیا، نہ۔ پروردگار عالم کرم کرنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آل محمد سے وابستہ ہیں، ہمیں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جسور بن جائیں، آپ گستاخ بن جائیں، آپ جسارت کرنے لگیں خدا کی بارگاہ میں۔ انسان کو اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، انسان کو اپنے اعضاء و جوارح کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ پھر یہ ماں باپ ہی کے حوالے سے دوسرا رخ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر یہ جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے جنت کی خوشبو کو سالوں کی مسافت میں قابل احساس رکھا ہے، قابل احساس رکھا ہے کہ اگر ایک انسان سالوں کی مسافت پر بھی ہو تو بھی جنت کی بو سونگھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے والدین ہیں، اگر کسی کو والدین ہی نے آگ کر دیا، آگ سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے جو آپ اشتہارات اخبار میں دیکھتے ہیں، فقہ جعفری کے اندر آگ کا وہ مطلب ہے ہی نہیں کہ مثلا وہ میراث سے محروم ہو جائے گا، نہیں، میراث سے محروم ہونے کے لیے تو بڑے ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہ رہے، کافر ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ ماں یا باپ کو قتل کر دے، وہ تفصیلات ہیں، وہ تو پھر بہت ہی جسارت ہے۔ مگر آ کے والدین جو جنت سے محروم ہو جائے گا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا، اس کے اندر جس کو رکھا گیا ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ اگر کسی نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو تیز نظروں سے دیکھ بھی لیا تو خدا کے لیے یہ چیز بہت زیادہ حساس ہے کہ پروردگار نے اپنی محبت کا مظہر بنایا ہے ماں باپ کو۔ اب یہ دوسرا رخ ہے کہ پھر کیوں کرنا چاہیے ایسا کوئی کام کہ جس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی جگہ ان کی بددعائیں انسان کو ملنے لگے۔ نہیں برادران عزیز، اب آئیے واپس ہم دوسرے رخ کی طرف چلیں، مجھے اس آیت کی طرف جانا ہے تاکہ وہ تبصرہ مکمل ہو سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ساری بات چلی تھی سورہ یاسین کی اس آیت سے کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، علم آحد الیکم یا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انے بدونی، میری عبادت کرو گے، ہذا صراط مستقیم، اور یہ ہے صراط مستقیم، جس پر ہم نے یہ سوال ریز کیا تھا کہ ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ہو۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ بچپن کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں مگر پھر یاد دلائی جاتی ہیں، ان کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہوئی تھی۔ پھر جو اس کے گواہان ہوتے ہیں وہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ایسا ایک واقعہ ہوا تھا۔ اب یہاں پروردگار عالم نے کیا کیا، قرآن مجید کیا ہے؟ خود قرآن مجید کے لیے پروردگار عالم نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ ہے یاد دہانی، ذکر، لقد یسرنا القرآن للذکر، یہ قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے، انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی بنا کر نازل کیا، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، ریممبرنس ہے، انسان کے لیے الارام ہے کہ وہ جو چیزیں بھلا بیٹھا ہے ان کو اسے یاد دلایا جائے۔ لہذا اس آیت کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے اسی لیے تو یاد دلایا جا رہا ہے۔ علم آحد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا؟ اب ہمیں کیسے یاد آئے؟ ایک تو اس گواہی کی وجہ سے کہ جو خود پروردگار عالم نے دے دی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہی جو پیمان اور عہد ہم سے لیا گیا تھا، اسی کو امانتاً ہماری فطرت میں رکھا گیا. جب فطرت کے اندر جب رکھا گیا تو وہ ان بلٹ ہے. اب انسان کو توجہ کرنی ہے اپنے اس فطری آواز کی طرف، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہ اندر سے اس پکار کو سنتا ہے اور زبان پر ان الفاظ کو جاری کرتا ہے کہ مالک میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے غور فرمایا تو یہاں پروردگار کہتا ہے کہ دونوں چیزیں ہم نے رکھی ہیں تمہاری فطرت کے اندر. اللہ تعبد الشیطان، ایک تو یہ کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، ان عبدونی، میری عبادت کرو گے. آزا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. مگر ہوا کیا؟ لقد اضل منکم، شیطان نے تم میں سے ایک بڑی جمعیت کو گمراہ کر دیا. جبلن کثیرا، کیا تم پھر بھی عقل استعمال نہیں کرتے؟ پھر فوراً عقل کی طرف متوجہ کیا گیا. آپ ذرا غور کیجئے، یہ پورا ایک سیکوینس ہے کہ جس کی طرف اگر انسان توجہ کرے تو بہت سے راز کھلنے لگتے ہیں. دیکھیں برادران عزیز، اب ہوا یہ کہ پروردگار عالم نے اس کی طرف متوجہ کر دیا کہ بھائی ایک سیدھا راستہ ہے، عبادت کہو اسے تب بھی وہ سیدھا راستہ ہے، اگر تم اسے نور کہو تب بھی وہ سیدھا راستہ ہے، تم اسے راستہ کہو ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمت ہدایت کو نازل کیا، تب بھی وہی راستہ ہے. اب آئیے ایک اور جگہ پر ہمیں ایک تعبیر ملتی ہے راستے کے لیے. قرآن مجید میں ایک تعبیر ہے صراط، اور ایک دوسری تعبیر ہے اور وہ ہے سبیل. سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں، یہ بھی ہے، کچھ تو فرق ہوگا ان دونوں کے درمیان. اچھا دیکھیں، راستہ صراط کے ذریعے سے جب بھی سمجھایا گیا تو وہاں پر کہا گیا ایک راستہ صراط، یہ جمع نہیں ہے، مفرد ہے، سنگولر، ایک راستہ، ایک راستہ، ایک راستہ. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جب سبیل کی بات کی ہے تو سبیل کے لیے پروردگار عالم نے سبل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور سبل کا مطلب کیا ہوگا؟ راستے. اچھا ذرا سنیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. سورہ عنکبوت 29 سورہ آخری آیتوں میں سے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جاہدوا کہ جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہماری راہ میں، یہ جاہدوا وہی ہے جسے جد و جہد نکلا ہے، جد و جہد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اس کو گرنے نہیں دیتے ہیں، ہم اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، ہم اسے سنبھال لیتے ہیں. پھر اگر وہ تھوڑا ادھر ادھر ہونے لگے ہم اسے بچا لیتے ہیں، ہم اسے سنبھال لیتے ہیں. لنہدینہم، اب بالکل دقیق ترجمہ سنیے، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لنہدینہم، لفظ ہدایت ہے، لام لام تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، یہ تو ہو گئی عربی کی بحث، ترجمے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لام تاکید، ضرورتن، یقیناً، لازمن. یہ نون تاکید ثقیلا اور لام تاکید کو آپ ملائیے تو تین مرتبہ ملے گا، سرٹینلی، فار شور، لازمی طور پر ایسا ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ہم ان کی ہدایت کر دیں گے، صبح لنا، ہمارے راستوں کی جانب. ہم پھر اس کو گرنے نہیں دیں گے، ہم اسے اپنے راستوں کی جانب، یہ راستے نہیں ہیں یہاں پر، راستہ نہیں ہے یہاں پر، راستوں کی جانب ہم اسے گائیڈ کر دیں گے، ہم اسے متوجہ کر دیں گے. تو راستہ تو ایک تھا صراط مستقیم، یہ سبل کا مطلب کیا ہوگا؟ اتنے سارے راستوں کا مطلب کیا ہوگا؟ علامہ محمد حسین طباطبائی آل اللہ مقامہو تفسیر کی دنیا میں انتہائی درخشاں نام، فلسفی بھی تھے اور کیا کچھ نہیں تھے. جو افراد کم گئے ہیں حرم معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر ہی ایک گوشہ ہے کہ جہاں پر علماء کی قبریں ہیں، ویسے تو کئی جگہوں پر ہیں مگر ایک گوشہ مخصوص ہے، اسی کے اندر اگر وہ دیکھیں گے تو قریب ہی آغا مطہری کی قبر بھی ان کو ملے گی جو شاگرد ہیں، اور علامہ محمد حسین طباطبائی کی قبر بھی ملے گی جو کہ ان کے استاد تھے فلسفے کے، اور ساتھ ساتھ تفسیر کے اندر جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی تفسیر المیزان جس کی کئی جلدوں کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو چکا ہے. میرا نہیں خیال کہ شاید مکمل ترجمہ ہوا، مگر کئی جلدیں اس کی انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہیں اور اردو سے پہلے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا. اردو میں بھی بدقسمتی سے ابھی پوری جلدیں نہیں آئی ہیں، مگر کمال کی تفسیر ہے. یعنی تفسیر کی دنیا میں شیعہ قوم اگر کسی تفسیر کو پریزنٹ کرے گی سب سے پہلے تو وہ المیزان ہے. المیزان، اس کے بعد دوسری تفسیریں بھی بہت سی لکھی گئیں، اس کے اندر بھی علامہ محمد حسین طباطبائی نے یہ بات لکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں پر سبل کا مطلب کیا، کہ جب پروردگار کہتا ہے راستہ تو ایک ہے صراط مستقیم، لیکن یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے لنہدینہم سبلنا، تو ہم اسے اپنے راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں، ضرور بس ضرور کر دیتے ہیں، یقیناً کر دیتے ہیں. یہ راستے کون سے ہیں؟ راستہ تو ایک ہے. نہیں برادران عزیز، اب آئیے ذرا سا غور کریں اس بات کے اوپر. اب یہ جو آپ کے پاس نیویگیشن کا جو آپشن آ گیا ہے نا، اس نے بہت سارے مسائل کو آسان کر دیا. آنا ہے آپ کو بقیت اللہ امام برگاہ، آپ کہاں پر ہیں؟ آنا ہے آپ کو بقیت اللہ امام بارگاہ، مگر آپ کہاں پر ہیں؟ جہاں پر آپ ہیں پہلے تو آپ وہاں سے موو کریں گے. کوئی دوسرا شخص کسی اور علاقے کے اندر ہے، وہ وہاں سے موو کرے گا. میں مثال کے طور پر عرض کروں، میں سولجر بازار سے آ رہا ہوں، تو مجھے سولجر بازار سے پہلے کوئی ایسا راستہ چاہیے جو اس مین راستے کے ساتھ مجھے کنیکٹ کرے، جو بالآخر مجھے بقیت اللہ تک لے آئے گا. آپ اگر حیدرآباد سے آ رہے ہیں تو پھر آپ وہاں سے شروع نہیں کریں گے جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، پھر تو آپ سپر ہائی وے سے شروع کریں گے. پہلے حیدرآباد سے نکلیں گے، پھر سپر ہائی وے پر آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو وہ راستہ چاہیے ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ بقیت اللہ امام بارگاہ تک پہنچ سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حیدرآباد سے آپ لاہور کی طرف چلے جائیں اور کہیں کہ راستے پر تو ہوں. راستے پر ہونا کافی نہیں ہے، یعنی یہ میں نے خاص ان لوگوں کے لیے کہا کہ جو پلورلزم کے حوالے سے بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. پلورلزم کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بعض معذرت سب جملہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ کہ کیونکہ یہ اب چیز ایک عجیب آ گئی بدقسمتی سے، کہ یہ چیز آ گئی کہ صاحب پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں. نہیں معذرت، معذرت حق لا شریک ہوتا ہے. آپ رواداری کی بات کریں، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کریں، پرامن بقائے باہمی کی بات کریں سرحدوں پر، مگر اگر آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ میں 12 اماموں کو نہیں بھی مانتا تو کیا ہوا؟ نہیں، بہت کچھ ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے چلیے، اگر 12 اماموں کو نہیں مانتا اور پیغمبر اکرم کو بھی نہیں مانتا تو فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ ہوا، یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، آپ ذرا جا کر چیک کر لیجئے کتابیں لکھی ہوئی پلورلزم کے حوالے سے. اور اس حوالے سے بعض ایسے افراد جو صاحبہ نے ایمان بن کر نقاب ایمان ڈال کر ان چیزوں کو ایڈوکیٹ کرنے لگے، نہیں چل پائے گا. پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں، یہاں پر بھی معاملہ رکا نہیں. ویسٹ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جہاں سائنس میں وہ بہت زیادہ دقت کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اتنا ہی سپرفیشلی چلنا چاہتے ہیں، اتنی ہی سطحیت برتتے ہیں دین کے معاملے کے اندر. آپ ذرا غور کیجئے اگلا اسٹیپ کیا ہوا. اگلا اسٹیپ یہ ہوا کہ جناب یہ بھی چھوڑ دیجئے، فرض کیجئے کہ اگر کوئی ٹرینٹی کا بھی قائل ہے اس کو بھی چلا لو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہودیت وہ بھی حق ہے، عیسائیت وہ بھی حق ہے، نہ آگے بڑھیے. اگر کوئی بت پرستی بھی کرتا ہے تو آپ کو اس کے دل کا کیا حال معلوم ہے؟ نہیں برادر عزیز، اس طریقے سے تو نہیں چلے گا. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت غور کیجیے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہ پیغمبر اکرم اس دنیا میں نہ بھی آئے ہوتے، اگر قرآن کو پریزنٹ نہ بھی کیا ہوتا، اگر اسلام نہ لائے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس لیے کہ اگر کوئی عیسائی ہو کر بھی صحیح راستے پر ہے، کوئی یہودی ہوتے ہوئے بھی صحیح راستے پر ہے، کوئی بت پرست ہوتے ہوئے بھی صحیح راستے پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ ساری پریکٹس جو تھی وہ کس لیے تھی؟ جبکہ آیت اگر آپ کے ذہن میں ہو وہ کیا ہے، آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اے حبیب ہم آپ پر کتاب اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے، تو ماننا پڑے گا کہ رسول کو ہٹا دیا جائے تو سب کچھ ملے گا، روح روشنی نہیں ملے گی، نور نہیں ملے گا، جو جہاں ہے وہ اندھیرے ہی کے اندر بھٹکتا رہے گا. تو آپ نے غور فرمایا صراط صراط مستقیم، ہاں اب آپ کہاں پر ہیں اس کے اعتبار سے فیصلہ کریں کہ آپ یہاں پر ہیں، مثلا ایک شخص ہے وہ میں نے عرض کیا کہ سولجہ بازار سے آ رہا ہے، دوسرا شخص ہے وہ مثال کے طور پر گزری سے آ رہا ہے، تیسرا شخص ہے وہ مثلا گورنگی سے آ رہا ہے، چوتھا ہے وہ شہر ہی سے باہر ہے حیدرآباد سے آ رہا ہے، پانچواں ہے کہ جو پاکستان ہی سے باہر ہے، چھٹا ہے کہ جو اس بر اعظم سے ہی باہر ہے۔ اب اگر وہ سب باہر والے ہیں اور آنے میں سنجیدہ ہیں، تو سنجیدہ شخص اگر ایشیا سے باہر ہے اور یورپ میں ہے تو افریقہ کا پلین نہیں پکڑے گا، اگر وہ یورپ سے یہاں آنا چاہتا ہے تو وہ افریقہ کا پلین نہیں پکڑے گا، وہ یورپ سے ایشیا کا پلین پکڑے گا، پہنچے گا پاکستان کسی ایئرپورٹ پر اترے گا، پھر وہاں سے گاڑی لے گا کہ ایئرپورٹ تک تو اب میں پہنچ گیا، تو یہ سوبولونا میں ایک سبیل کا مزداق یہ ہو گیا۔ پھر اب اس کے بعد وہ گاڑی کے اندر بیٹھا، ابھی بھی اس کو تلاش ہے بقیت اللہ امام بارگاہ کی، اب وہ آنا چاہتا ہے یہاں پر، اور اگر وہ وہاں سے آ رہا ہے ایئرپورٹ سے تو راستے مختلف ہوتے ہوتے اس راستے تک پہنچیں گے کہ جو بل آخر اسے اس امام بارگاہ تک لے آئیں گے۔ اگر یہ والا معاملہ ہے تو جو جہاں سے پہنچ رہا ہے اس کا راستہ ابتدا میں مختلف نظر آئے گا، مگر یاد رکھیے گا یہ مختلف راستے آ کر صراط مستقیم کے ہائی وے پر جڑ جائیں گے۔ لیکن اگر منہ کسی اور طرف ہے اور وہ تیزی کے ساتھ چلتا چلا جائے، افریقہ کی طرف جا رہا ہے، تو جتنا تیزی کے ساتھ وہ افریقہ کی طرف جائے گا اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہ حق سے دور ہوتا جائے گا، وہ حق سے قریب نہیں ہوگا۔ اس کے راستے کو آپ صراط مستقیم نہیں کہہ سکیں گے، یہ تعبیر غلط ہو جائے گی۔ آپ نے غور فرمایا، اسی لیے پروردگار عالم نے لفظ یہ استعمال کیا، جاہدو فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا اس کو ہم نہیں گرنے دیں گے۔ اگر کوئی تفریح کے موڈ میں ہے کہ بس سیر سپاٹے کے لیے باہر جا رہے ہیں، تو یہ سیریس ایفرٹ نہیں ہے، یہ ایک جینون ایفرٹ نہیں ہے، یہ ایک جینون کوشش نہیں ہے۔ جینون کوشش کرنے والا ہم اسے اپنے راستے کی طرف لے آئیں گے۔ اب یہاں پر اگلے مرحلے کے اندر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، ہمارے اصول دین کے اندر ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے، خدا عادل ہے، اور جب خدا عادل ہے تو فرض کیجئے کہ کوئی شخص، یعنی ہمارا یہ ایزمشن ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر سوچتا رہا اور کوشش کرتا رہا، وہ جو ذہنی عیاشی کا شکار ہے، سوچنا ہی نہیں چاہتا کہ اگر سوچوں گا تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے مگر دین کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جو واقعاً غور و فکر کرنے والا ہے، سوچنے سمجھنے والا ہے۔ اگر وہ سوچتا رہا سمجھتا رہا اور اس کو نہیں سمجھ آیا، اگر ہم یہ مانیں، ایزمشن پر غور کیجئے گا، اس نے غور کیا، سوچنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی اور پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، ظالم نہیں مانتے، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر اس کی آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی مارکت العرا کتاب ہے، عدل الہی، ڈیوائن جسٹس، انگریزی ترجمہ ہے ڈیوائن جسٹس کے نام سے، اردو ترجمہ ہے عدل الہی کے نام سے، اصل کتاب فارسی میں ہے، فارسی میں بھی اس کا نام عدل الہی ہے۔ اس کے چیپٹرز کو آپ پڑھ لیں، اس کے اندر اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ پلورلزم نان سینس ہے، پلورلزم ٹریش ہے، میں آپ سے عرض کروں، آپ خود سوچئے گا اس بات کے اوپر، غور و فکر کیجئے گا، ماشاءاللہ صاحبان فہم و فکر میرے سامنے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، وہ سوچیں اس بات کے اوپر کہ کیا آپ پلورلزم کو جسٹیفائی کریں گے۔ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری طرف شانٹو اور دوسرے مذاہب کے اندر آ رہا ہے 6,000,000,000,000,000 خدا ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے خدا ہیں، آپ نے کہا یہ بھی بالکل صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل ویسا ہی معاملہ ہو گیا کہ صفین کے میدان میں علی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، کہا یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، کیسے ہو سکتا ہے جب یہ دونوں بالکل متضاد کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اگر علی رضی اللہ ہیں تو پھر یہی رضی اللہ ہیں، وہ دوسرا جو ہے وہ رضی اللہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ الٹا ہو سکتا ہے کہ جس کو لقب وہاں پر دیا جا سکے، وہ میں کہنا نہیں چاہوں گا، لیکن بہرحال آپ غور کیجیے، یہ تو بڑا مذاق ہے کہ یہ کہا جائے یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، لڑ دونوں رہے ہیں بالکل ایک متضاد اپروچ کے ساتھ، اور آپ کا یہ بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کے درمیان دشمنی تو رکھی ہے، مگر آدم بھی بالکل ٹھیک ہے اور ابلیس بھی بالکل ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم بھی بالکل ٹھیک ہے اور ابو لہب بھی بالکل ٹھیک ہے، ابو جہل بھی بالکل ٹھیک، کیسے ہو سکے گا اس طریقے سے؟ نہیں، ہاں اسلام یہ بات ضرور کہتا ہے کہ آپ پرامن بقائے باہمی کی بات کریں، آپ ذرا سوچئے اس بات کے اوپر، بس آخری مراحل میں ہم اپنی بات کو داخل کریں۔ سورہ کافرون، سورہ کافرون، اس پر ذرا سا غور کیجئے، اس آیت پر بھی غور کیجئے جو مباہلہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران کے اندر آپ کو ملیں گی، مباہلہ کے ساتھ ساتھ ہی، آس پاس ہی۔ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ تم بھی صحیح اور ہم بھی صحیح، نہیں، مگر تمہاری 25 باتیں ہیں جن میں سے ہم کہتے ہیں کہ 20 باتیں غلط ہیں مثلا، اور 5 باتوں کو ہم غلط نہیں کہہ رہے۔ ہماری بہت ساری باتیں ہیں کہ جن پر تمہیں اعتراض ہیں، مگر 5 باتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو تم بھی ایگری کرتے ہو۔ یہ کامن گراؤنڈ بن سکتا ہے، یہ کامن ڈینومینیٹر ہمارا بن سکتا ہے کہ ایک ایجنڈے کے اوپر ہم کام کریں بغیر یہ کہے ہوئے کہ تم بھی بالکل ایبسولوٹلی صحیح ہو اور ہم بھی بالکل ایبسولوٹلی صحیح ہیں نا، تم جتنا ہمیں صحیح مانتے ہو ہم جتنا تمہیں صحیح مانتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم ایک کامن گراؤنڈ تیار کریں، یہ ہے ہمارا ایک کامن ایجنڈا، یہ پاسبل ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر پرامن بقائے باہمی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ارے پرامن بقائے باہمی اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ کافرون، جہاں پروردگار عالم نے کہا قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کافروں کا مطلب جنہوں نے انکار کر دیا، ون ہو ریفیوزز اس کافر، جس نے انکار کر دیا، اے کافروں، اے کفر اختیار کرنے والوں، سنو میری بات، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگر پلورلزم کو گنجائش دی جاتی تو یہاں پر کہنا چاہیے تھا کیا فرق پڑتا ہے، نہیں نہیں بہت فرق پڑتا ہے بھائی، بہت فرق پڑتا ہے، لا اعبد ما تعبدون، ہم بالکل پرنسپلی جو اپنا موقف ہے وہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم عبادت کرو گے، تم اس منزل پر آ چکے ہو، اور میری طرف سے بھی یہ سن لو کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں مستقبل میں بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ پرامن بقائے باہمی کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہم تمہیں فورسفلی کنورٹ نہیں کریں گے، تم ہمیں فورسفلی کنورٹ مت کرو، تم اپنے عقائد کے اوپر رہو، پھر آخر میں تم خدا کے پاس پہنچو گے، ہم بھی خدا کے پاس پہنچیں گے، تم اپنے عقائد کو خدا کے سامنے پیش کر دینا، ہم بھی پیش کر دیں گے، پھر جو صحیح ہوگا ہو جائے گا، وہ خدا فیصلہ کرے گا۔ یہاں پر اگر تمہارے پاس کوئی چیز تھی، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ایڈریس اس، تم ہم سے بات کرو، ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہمیں حق دو کہ ہم تم سے بات کریں۔ یہ باتیں ہو گئیں، ہم نے اپنا موقف تمہارے سامنے پیش کر دیا، کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے، تم نے اپنا موقف بیان کر دیا، تمہارے لیے کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے، تم ہماری بات نہیں ماننا چاہتے، ہم تمہاری بات نہیں ماننا چاہتے، اب کیا کریں؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بنیادی ترین بات ہے جو ادیان کے حوالے سے اسلام کہتا ہے۔ مجھے اس سے سخت اختلاف، انتہائی شدید اختلاف، کہ اسلام نے ایسی کوئی اپروچ دی ہے کہ اگر سامنے والا تمہاری بات نہیں مانتا تو کان سے پکڑ کر اس کو مسلمان بناؤ۔ آپ نے میری تقریریں سنی ہیں، میں نے ہر مرتبہ یہ کہا ہے، رسول کی ذمہ داری جب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے، تو پیغام کو صاف صاف پہنچانے سے زیادہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ کی اور میری ذمہ داری کیسے بن سکتی ہے؟ یہ سارا جو مسئلہ ہے برادران عزیز، اب دکھ کی بات یہ ہے کہ برادران اہل سنت سب تو نہیں، لیکن ان کا ایک گروہ، ان لوگوں نے یہ اپروچ اختیار کی، خود پیغمبر اکرم پر بھی یہ تہمت لگائی گئی، معاذ اللہ، کہ پیغمبر اکرم کی یہ اپروچ تھی، ایبسلوٹلی رونگ، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ کہیں اور، آپ کو کہیں یہ اپروچ نہیں ملے گی۔ میں نے ایک کتاب کا بارہا ذکر کیا ہے، تاریخ اسلام، علامہ سید علی نقی صاحب کی، اس کی اپروچ ہی یہ ہے کہ اس کے اندر پیغمبر اکرم کے غزوات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا کاش انگریزی ترجمہ مل جائے، جو میں نے سنا ہے کہ کہیں پر اویلیبل ہے، مجھے نہیں مل پایا، ورنہ بہرحال میں اپنے ویسٹرن آڈینس کے سامنے اس کتاب کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کروں گا۔ اردو میں یہ کتاب اویلیبل ہے، ہمارے نوجوان پڑھیں اگر وہ اردو پڑھ سکتے ہیں تو۔ پیغمبر اکرم کے غزوات کی کیا پوزیشن ہے؟ کل اس پر کچھ بات ہوگی، کچھ زیادہ نہیں، کچھ بات ہوگی، اسلام اور خون ریزی کے حوالے سے وہ کل گفتگو ہوگی، مگر ذرا غور کریں، پیغمبر اکرم کی یہ اپروچ نہیں تھی، یہ پیغمبر اکرم کے اوپر بہت شدید الزام، سخت الزام اور غلط الزام، جس کی وجہ سے ایک لٹریچر فراہم کیا گیا، اکیڈمک بیسس فراہم کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ہمیں نظر آتا ہے داعش، طالبان، القاعدہ، بے قاعدہ، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب وہاں سے خواہ مخواہ اسلام کا وہ انٹرپریٹیشن پیش کرتے ہیں کہ جس کی یقین جانے کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ اپروچ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی سیرت کی یہ اپروچ نہیں۔ دفاع ایک بالکل الگ چیز ہے، کوئی آ کر اگر آپ کو مارنا شروع کر دے تو آپ اپنے گھر پر بھی کیا کریں گے؟ اگر کوئی آئے اور آپ کی ناموس پر حملہ آور ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ لڑ نہیں رہے ہیں، آپ کو لڑنا پڑ گیا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے ان دو چیزوں میں، ایک ہے آگے بڑھ کر خواہ مخواہ لڑنا، اور ایک ہے کہ چونکہ حملہ ہو گیا ہے لہٰذا ہمیں دفاع کرنا پڑ گیا ہے، نہ یہ کہ ہم لڑنا چاہ رہے ہیں۔ ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبر اکرم کی جو اسٹریٹجی تھی، پیغمبر اکرم کی ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی، پیغمبر اکرم دفاع کرنا چاہتے تھے۔ آپ پیغمبر اکرم کے غزوات ہی کو دیکھ لیں، ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی اس کو لکھا، مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی اس کو لکھا، بڑی کمال کی بات لکھی، اور اسی پر ہم بات کو مکمل کریں اور منزل مصائب پر آ جائیں۔ آپ صرف اور صرف یہ دیکھیے، پیغمبر اکرم کے جتنے غزوات ہیں کفار سے، مشرکین سے، جتنے مشرکین کہاں پر ہیں؟ مکہ میں۔ پیغمبر کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ بہت توجہ کیجیے گا، پیغمبر کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ مشرکین کہاں ہیں؟ مکہ میں۔ گوگل ارتھ اٹھا کر دیکھیے میپ کے اندر، آپ کو آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو اس کے اندر مکہ کی لوکیشن بھی مل جائے گی، مدینے کی لوکیشن بھی مل جائے گی۔ مدینہ اور مکہ اس طریقے سے ہے، مدینہ اور مکہ، یہاں مدینہ ہے یا مکہ ہے۔ مشرکین کہاں پر ہے؟ مکہ میں۔ رسول اللہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ اب ذرا چیک کریں بدر کہاں پر ہے، احد کہاں پر ہے۔ یہ تو بڑی جنگ ہے نا، پہلی جنگ ہی بدر کی ہے، آپ چیک کریں یہ بدر کہاں پر ہے۔ اگر بدر آپ کو مکے سے قریب نظر آئے تو مانیے کہ پیغمبر حملہ کرنے گئے تھے، اور اگر بدر آپ کو مدینے سے قریب نظر آئے تو پھر مانیے کہ پیغمبر حملہ کرنے نہیں گئے تھے، یہ مشرکین تھے جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، پیغمبر اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اسی میزان کے اوپر آپ احد کو دیکھ لیں، دوسری چیزوں کو دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر اکرم اپنا دفاع کر رہے تھے۔ خود قرآن مجید کی آیت بھی ہے، وہ انشاءاللہ کل اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بس یہاں پر تو میں یہ کہنا چاہوں گا اور پوری جرات کے ساتھ کہ امام مظلوم نے بھی آخر تک کوشش کی ہے، آخر تک کوشش کی۔ وہ علم الہی کہ یہ قربانی آنے والی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، علم الہی کا معاملہ بالکل جدا ہے، خدا کا علم ذاتی ہے، مگر کیا اسباب ظاہری کے ماتحت حسین ابن علی نے آخر تک یہ کوشش نہیں کی کہ مجھے جانے تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، نکل جاتا ہوں۔ بعض روایات کے اندر جو قلبن منتقل ہوئی سینہ و سینہ، اس کے اندر تو ہند کا ذکر بھی آتا ہے کہ میں ہند کی طرف چلا جاتا ہوں۔ وہ یمن کا تذکرہ تو باقاعدہ آیا، دیگر بعض علاقوں کا تذکرہ آیا کہ میں وہاں کی طرف چلا جاتا ہوں، مگر جب اصرار اس بات کے اوپر ہو کہ نہیں آپ کو بیعت تو کرنی پڑے گی، تو حسین ابن علی کا وہ جو اصولی موقف پہلے دن تھا وہ آخر تک رہا۔ مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ حسین ابن علی کا وہ پرنسپل اسٹینڈ ہے۔ جیسا بالکل لا عابد ما تعبدون، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، بالکل یہی معاملہ۔ بس برادران عزیز ذرا غور کریں، ہم جن شہروں کا ذکر بہت سنتے ہیں واقعہ کربلا کے اندر، اس میں ایک مدینے کا ذکر ہے، ایک مکہ کا ذکر ہے۔ تو حسین کا سفر شروع ہوا مدینے سے، مکہ پہنچے، چند مہینے مکہ میں رہے، اور اس کے بعد پھر کربلا پہنچے، پھر اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، پھر یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، اور پھر شام میں ایک سال کی قید کاٹ کے یہ لٹا ہوا قافلہ واپس پلٹا اور کربلا سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ یہی ہے نا، اس شہر کوفہ کی بڑی یادیں ہیں، ان تمام شہروں کی یادیں، شہر کوفہ کی بھی بڑی یادیں ہیں۔ امام مظلوم کے شہر کوفہ کے بس دو واقعات میں پڑھنا چاہوں گا منزل مصائب پر۔ امام کے ایک ساتھی کا نام ہے زہیر ابن قین، جو پہلے امام کے ساتھ نہیں تھے، یعنی جب امام مدینہ سے چلے ہیں زہیر ساتھ نہیں تھے، زہیر خود کوفے کے رہنے والے ہیں۔ امام مکہ پہنچے، زہیر ابن قین اپنی فیملی کے ساتھ مکہ پہنچے ہیں کوفہ سے۔ اب اگر آپ لوکیشن کو واپس ذہن میں رکھیں کہ یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ کوفہ ہے، یعنی مدینہ اور مکہ کے راستے میں کوفہ نہیں آتا، کوفہ اسے ہٹ کر ہے، اور وہاں سے زہیر ابن خیر اپنی فیملی کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آئیں، ان کی زوجہ ان کے ساتھ تھی۔ ہمارا سلام ہو زہیر ابن خیر پر، مگر کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ زہیر ابن خیر سے زیادہ ان کی زوجہ پر سلام ہو، جس نے زہیر ابن خیر کو حسینی بنایا ہے۔ بیوی ایسی ہو، زہیر ابن خیر ابتدا میں حسینی نہیں تھے، کانا یعد عثمانیاً، عبارت ہے، صراحت ہے کہ مخالف کیمپ میں متصور ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے تو راستے میں زہیر ابن خیر کو پتہ چلا جب وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ نیوٹرل رہنا چاہتے تھے، وہ نہیں کسی بھی ایک طرف جانا چاہتے تھے، وہ یزید کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے تھے، امام حسین کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ راستے میں جناب زہیر ابن خیر کوشش کرتے تھے کہ امام حسین سے ملاقات ہی نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سفر طویل ہوتا ہے، اب مکہ سے امام حسین کا قافلہ بھی چل پڑا ہے، زہیر حج کرنے کے بعد وہاں سے نکلے ہیں، امام پہلے ہی نکل چکے ہیں، مگر امام کا قافلہ بڑا ہے، زہیر کچھ افراد ہیں، جب چھوٹا قافلہ ہوگا وہ تیزی کے ساتھ موو کرے گا، بڑا قافلہ ہوگا اس کی موومنٹ بھی سلو ہو جائے گی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ زہیر ابن خیر ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تھے کہ جہاں پر امام حسین موجود نہ ہوں، کوشش کرتے تھے سامنا ہی نہ ہو، بات چیت ہی نہ کرنی پڑے۔ ایک جگہ پر زہیر مجبور ہو گئے پڑاؤ ڈالنے پر، کہ اگر یہاں پر پڑاؤ نہیں ڈالوں گا تو آگے پھر اگلا پڑاؤ ڈالنے کا مقام بہت دور ہے، مجبور ہو گئے۔ پوچھا حسین یہاں پر تو نہیں ہے، کہا کہ حسین بھی یہیں پر ہے، اسی جگہ پر حسین نے بھی اپنے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ زہیر ابن خیر مجبور تھے، خیمہ نصب کیا گیا، عارضی خیمہ جو ہوتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ میں نیوالا تھا، خیمے کے اوپر پردے پر کسی نے دستک دی، پیغام پہنچایا کہ میرے پاس تمہارے لیے حسین ابن علی کا، فرزند رسول کا پیغام ہے، زہیر ابن خیر کے لیے۔ زہیر کے ہاتھ میں نیوالا تھا، وہ گر گیا۔ زہیر کی زوجہ پوچھتی ہے زہیر کیا ارادہ ہے، فرزند رسول بلا رہے ہیں، جا کر سنو تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ زہیر ابن خیر نے کہا کہ ہاں میں سنوں گا، فاطمہ کا لال مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے میں سنوں گا ان کی بات کو۔ گئے، حسین کا تو ایک ایجنڈا ہے، حسین کے پاس یہ کہنے کی جرت میں کر رہا ہوں کہ حسین کے پاس تو شہدا کی فہرست موجود ہے، وہ تو اپنی فہرست کو مکمل کر رہے ہیں، کہ زہیر ابن خیر تم کہاں ہو، تمہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر تم ہو، تمہارا مقام کچھ اور ہے۔ حسین نے کیا باتیں کی ہیں زہیر ابن خیر سے کچھ نہیں پتا، بس اتنا ہے کہ زہیر جب پلٹ کر واپس آئے تو تبدیل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی میں نے تو طے کر لیا ہے کہ میں حسین کے ساتھ جاؤں گا اور اپنی جان قربان کروں گا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حسین نے کچھ چھپایا نہیں تھا، آؤ گے میرے ساتھ تو شہید ہوں گے، آؤ گے میرے ساتھ تو جان جائے گی تمہاری، بس سوچ لو۔ کیا باتیں ہوئی تفصیل کچھ نہیں پتا، صرف اتنا پتا ہے کہ زہیر جب واپس آئے تبدیل ہو چکے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ اپنی زوجہ سے کہا تیرا بہت شکریہ، مگر اب تو کوفہ جا، میں وہاں جاؤں گا کہ جہاں میرا مولا جا رہا ہے۔ زہیر چلے، ایک جملہ انہوں نے عجیب کہا، زہیر نے کہا ارے میں نے تو یہ بھی غور نہیں کیا کہ حسین نے مجھے کتنی عزت دے دی، مجھے بلانے کے لیے کسی اور کو نہیں بھیجا، وہ جو قاصد آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، شبیہ رسول علی اکبر تھا کہ جسے حسین نے بھیج دیا، مجھے اتنا محترم بنا دیا، مجھے اتنی عزت عطا کی۔ بس عزیز و ذرا آخری جملے ذرا سنیے، کہ یہ جناب زہیر ابن خیر بھی شہید ہو گئے کربلا کے اندر، حسین بھی شہید ہو گئے، دیگر شہدا بھی، سب کے جنازے کربلا میں پڑے تھے۔ 11 محرم، کوفہ سے کربلا کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، آپ میں سے جو مومنین جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زیادہ فاصلہ نہیں، چند گھنٹوں کی مسافت ہے۔ اور یہ جناب زہیر ابن خیر کی زوجہ کوفہ پہنچ چکی ہیں۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ لٹا ہوا چلا ہے تو عمر سعد اپنے نجد سپاہیوں کو دفن کر چکا تھا، شہدا کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، کوئی وہاں پر ان کو دفن کرنے والا نہیں تھا۔ جب جناب زہیر ابن خیر کی زوجہ کو یہ پتہ چلا، علم ہوا ان کو، کہہ رہے شہدا کے لاشیں وہاں پر بکھرے پڑے، تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، تو زہیر ابن خیر کا غلام ان کو بلایا اور کہا کہ اے غلام میں تجھے ایک چیز آفر کرتی ہوں، میں تجھے آزاد کر دوں گی، تو صرف ایک کام کر، دیکھ میرے پاس یہ ایک کفن ہے، اس کفن کو تو لے جا کربلا میں، جتنے بھی جھگڑے تھے، جتنے بھی اختلافات تھے نا، مگر حسین تھے رسول کے بیٹے، حسین علی اور زہرا کے وارث تھے، تو جو کچھ بھی تھا زندگی میں جو اختلافات تھے وہ ہو گئے ہوں گے، مگر حسین کو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، حسین کا لاشا بے کفن نہیں پڑا ہوگا، حسین کو کسی نہ کسی نے دفن کر دیا ہوگا، حسین بے دفن نہیں پڑے ہوں گے، حسین کو کسی نے نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا ہوگا، حسین اس طرح سے ان کا لاشا نہیں پڑا ہوگا۔ لیکن دیکھ، میرا جو شوہر ہے نا زہیر ابن قین، وہ فرزند رسول نہیں ہے، میرا جو شوہر ہے اس کا کوئی والی اور وارث وہاں پر نہیں ہے، لہذا اس کا لاشا کہیں ایسے ہی نہ پڑا ہو۔ ایک کام کر، یہ کفن لے جا اور جا کر وہاں پر زہیر ابن قین کو کفن دے کر، جو رسومات ہیں انہیں انجام دے کر اس کا لاشا دفنا دے، اور آ کر مجھے بتا دے، میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ زہیر ابن قین کا غلام خوشی خوشی وہ کفن لے کر گیا، چند گھنٹوں کی تو مسافت تھی، پہنچا کربلا کے اندر، اور جب کربلا کا منظر دیکھا ہے وہیں سے پلٹ کر واپس آئے، اسے ہمت نہ ہوئی کہ زہیر ابن قین کو کفن دے سکے، واپس پلٹ کر آیا، کفن ہاتھوں میں ہے، زہیر کی زوجہ کہتی ہیں کیا ہوا، کیا تو نے زہیر کو کفن پہنا دیا؟ کہا کہ نہیں بی بی، زہیر کو کفن نہیں پہنا سکا۔ کہا کیسا غلام ہے، ایک کام دیا اور تو نے اس کام کو بھی انجام نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے بی بی میں کیا کرتا، کفن ایک تھا، لاشیں بہت سارے تھے، جس حسین کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ کسی نے اسے کفن دے دیا ہوگا، بی بی دوسروں کے لاشیں تو پھر کچھ سلامت تھے، حسین کے لاشیں پر گھوڑے دوڑ تھے۔